کا فاتحہ پڑھنے والا الحمدللہ پڑھنے والا نہیں ہے، ہم تمام کے لیے سورہ پڑھتے رہتے ہیں، تمام سورہ خاص طور پر
ملاقات کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر تشریف لے جاتی ہے،
السلام عليك يا مولا يا علي بن مسر الله وعلى أختك المعصومة سلام الله عليها. ان دونوں کی ذات مقدس پر تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی ذات مقدس پر درود بھیجے محمد وال محمد. السلام کی ذات نے ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھایا اور ان کی زندگی میں اور آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں ہم آپ دیکھیں گے کہ معصوم ہونے کے ناطے بھی اور جو راستہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں اس کے ناطے بھی مسلسل بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو مؤثر کیسے بنایا جاتا ہے, زندگی کو مفید کیسے بنایا جاتا ہے. کبھی عبادات کے اندر مشغول ہیں, کبھی بظاہر ایسے کاموں کا انجام دے رہے ہیں جن کو کوئی شاید دیکھنے والا عبادت نہ کہے, لیکن اس کو بھی اس طرح سے انجام دے رہے ہیں کہ انسانوں کی خدمت ہو, انسانوں کے کام آئے. اور کبھی ایسا ہے کہ اس عمل کو اس طرح سے انجام دے رہے ہیں کہ سوچنے والا سوچ بھی نہیں سکتا کہ امام اس کام کو کیوں انجام دے رہے ہیں. کبھی راتوں کو تشریف فرما ہوتے ہیں گلیوں کے اندر, غریبوں مساکین کے گھروں پہ چلے جاتے ہیں, ان کو راشن پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور حضرت ایک روایت میں ہے, اور یہ روایت کتاب احسن المقال میں شیخ عباس قمی کی تاریخ کی کتاب کے اندر بھی درج ہے کہ ایک راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا, رات کی شدید تاریکی تھی اور اتنی تاریکی تھی کہ پہچاننے کا امکان نہیں تھا کہ کون ہے. تو میں نے دیکھا کہ گویا شاید مولا تشریف فرما ہے اور ایک گوج اٹھائے ہوئے ایک گلی سے گزر رہے ہیں, اور یہ زمانہ ہے چھٹے امام کی ذات مقدس کا درود بھیجے. کہتے میں نے اپنے مولا کی جان کے لیے خطرہ احساس کیا کہ اتنی تنہائی میں اتنی شب میں کوئی نقصان نہ پہنچا تو میں پیچھے پیچھے چلنے لگا. ایک موقع پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ فلانی تم کسی کو سامنے آ جاؤ, یہ سامنے آ جاتا ہے. مولا کہتے ہیں کہ ساتھ چلو, پھر ایک بوجھ اٹھایا ہوا تھا اس کو لیتے ہوئے ایک چوراہے تک آتے ہیں مدینہ کے کسی بازار کے چوراہے تک, اور وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بوری کے اندر ہے یہ سب کا سب یہاں پر موجود غریبوں مساکین جن کے پاس گھر نہیں ہے ایسے یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں, ان سب کے سونے کی جگہ کے نیچے رکھتے چلے گئے. تو کہتے ہیں میں نے بوری میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ روٹیاں تھیں, اور وہ انہوں نے ایک ایک یا دو دو روٹیاں تمام وہاں پر سونے والوں کے نیچے رکھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں جب ہم یہ رکھ چکے تو جب ختم ہو گئی وہ بوریاں, بوری میں سے روٹیاں, اس سے پہلے ایک دفعہ گر گئی تھی بوری تو اسے سمیٹی تھی تو اس کو پتا چل گیا تھا کہ روٹیاں. تو کہتے ہیں مولا سے جب لوگ آگے چلے جاتے ہیں تو مولا سے کہتے ہیں کہ مولا کے حساب آپ کے ماننے والے بظاہر ماننے والے نہیں ہونے چاہیے. ایک بازار میں گئے ہیں, وہاں پر جو بھی سو رہا تھا اس کے ساتھ ایک روٹی رکھ دی گئی ہے. تو کہتے ہیں مولا کہ یہ سب آپ کے ماننے والے. تو امام نے جواب دیا, فرمایا کہ اگر یہ ماننے والے ہوتے تو گھر بلا کر سالن میں بھی شریک کرتے تھے. یہ اگر ہمارے ماننے والے ہوتے تو ہم دسترخوان پر بٹھاتے تھے ان کو اور ان کو دعوت دیتے کہ ہمارے گھر پہ پہنچ کر کھائیں. ماننے والے نہیں ہیں, اگر ہم دعوت دیں گے شاید نہیں آئیں گے, اس خاطر ہم نے اس راستے پر اختیار کیا کہ ان کو یہاں پہنچ کر اس طریقے سے روٹی دے دی. اب اس عمل کو کوئی کیا کہے گا, اس میں کوئی فائدہ سیاسی طور پر نہیں ہے. یعنی سیاسی طور پر امام نے جس کو روٹیاں دی ہیں جن لوگوں کو, ان سے اب کوئی سیاسی فائدہ تو نہیں ملنا کیونکہ وہ پہچانتے ہی نہیں. اگر اس اعتبار سے وہ کہ امام دے رہے ہیں تاکہ بعد میں یہ دین سیکھنے آئیں گے ہم سے, یہ بھی نہیں ہوگا. وہ ان کو تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ دین کس نے, تو اب تو ان سے دین بھی سیکھنے بھی نہیں آئیں گے. اس معنی میں کہ مثال کے طور پر اگر جاگ رہے ہوتے اور دیتے یا ان کو پتہ چل جاتا تو امکان اس بات کا تھا کہ ٹھیک ہے جب یہ سوچیں گے کہ ہمیں دینے والا کون ہے تو اس سے دین سیکھنے آئیں گے. نہیں, اتنا بھی نہیں. تو کیوں دیا پھر, کیوں کسی بھوکے کو پیٹ بھرا؟ یہاں پہ ہمیں قانون سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اصولوں میں سے اصول ہے اسلام. جس طرح اسلام نے نماز واجب کی ہے, جس طرح اسلام نے دوسرے احکامات شرعیہ واجب کیے ہیں, اسی طریقے سے واجب کیا ہے کہ تمہیں بھوکے کا پیٹ بھرنا ہے. اس میں یہ بالکل واجبات میں سے ایک حصہ ہے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس واقعے کے اندر جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا اور کوئی مصلحت نہیں ہے, نہ کوئی سیاسی مصلحت ہے, نہ کوئی دینداری سکھانے کا بھی مصلحت ہے, کوئی مصلحت نہیں ہے سوائے اس کے کہ چند بے گھر لوگوں کو, چند مستحقین کو کھانا پہنچانے کی کوشش کی گئی. اب ہم اور آپ جب معاشرے کے اندر کام کرنے لگتے ہیں تو متعدد دشواریوں کا احساس کرتے ہیں. ذہنی طور پر اسی وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہر طرف سے ایک پریشانی کا ایک عالم ہے اور متعدد جگہوں پر ایک ساتھ مسائل کھڑے ہوئے ہیں. کہیں اقتصادی مسائل ہیں, کہیں پر سیاسی مسائل ہو رہے ہیں, اور کہیں پر امن و امان کا مسئلہ ہے, اسی طریقے سے پھر خواتین کے مسائل ہیں. ان تمام مسائل میں انسان کیا عمل اختیار کرے؟ مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں, لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو دین سکھانے آئے, شاید ابتدا کو دین سیکھنے کے لیے بھی نہیں بیٹھے گا. ہاں, شاید گاؤں دیہات کے اندر آپ جائیں گے, وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھ جائیں گے, وہاں پہ اچھا ہے کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, سن لیتے ہیں, وہ شاید تیار ہو جائیں گے. لیکن آپ اگر کسی اور جگہ پر جائیں, کسی شہر کے اندر جائیں, لوگوں سے کہ ہم آئے دین دینے کے لیے, بظاہر کو بہت زیادہ مائل نہیں ہوگا اس وقت کہ وہ دین دے گا تو کیا کرے. تو سب سے پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کام کرنے کا انداز کیا ہے, کیسے کام کرنا ہے. اچھا, ظاہر پاکستان کے اندر, ہندوستان کے اندر کام کرنے کا ایک انداز ہوگا. اب آپ یہاں یہاں کام کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ چونکہ کام تو آپ نے ہر صورت کرنا ہے, چاہے آپ اپنے وطن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے آپ غربت میں ہیں, چاہے آپ کمانے کے لیے آئے ہیں, چاہے آپ لٹانے کے لیے آئے ہیں, کیسے بھی آئیں, کام تو آپ نے بہرحال کرنا ہے. یہی آپ کی شہری ذمہ داری بنتی ہے, یہی آپ کا اور میرا اہلبیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کرنا. تو کام کے بنیادی اصول کیا ہونے چاہیے, ان کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اور آج کچھ دوست صاحب نے کہا کہ جو خاص کر آج کل کے حالات ہیں, ان کے حساب سے ہماری ذمہ داری کیا بن رہی ہے, تو اس کے اوپر چند جملہ درج کر دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. پہلے اس مسئلے کو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے خاص حالات سے فرق کیا پڑے گا. بعض احکام شریعہ ایسے ہوتے ہیں جو حالات کی مناسبت سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یعنی یہ حالت ہوئی تو یہ حکم شریعی ہوگا, کوئی اور حالت ہوئی تو حکم شریعی کوئی اور ہوگا. یعنی حکم تبدیل نہیں ہوتا, حالات کی تبدیلی کی وجہ سے یہ حکم نہیں لگتا, دوسرا حکم لگ جاتا ہے. مثلا اگر پانی ہے اور وضو کرنا ہے تو پانی سے وضو کرنا, اور اگر پانی نہیں ہے اور آپ کو وضو کی ضرورت ہے تو آپ نے تیمم کرنا. حکم شریعی تبدیل نہیں ہوا ہے, حکم شریعی تو وہی ہے, لیکن یہ ہے کہ پانی کے ہونے کا ایک حکم ہے, پانی کے نہ ہونے کا دوسرا حکم ہے. یہ نہیں ہوا کہ وہ وضو تبدیل ہو گیا اور کسی اور صورت میں آ گیا, نہیں. اس وضو کا موضوع اس وقت ہے جب پانی ہے. کچھ احکام شریعہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک موضوع ہوتا ہے, ایک خاص وقت میں ان کو کرنا ہے, اگر وہ حالات نہ ہوں تو کچھ اور کرنا. کچھ احکام شریعہ ایسے ہوتے ہیں جو کسی موضوع کی پابند نہیں ہے, ہر انسان نے ہر وقت کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. مثال کے طور پر جیسے نماز کا معاملہ ہے, نماز ہر انسان پر واجب ہے. اچھا, بیمار ہو تو چھک جائے گی, بس بیمار کو نہیں پڑھنی ہے. آپ جانتے ہیں کہ حتیٰ جو انسان غرق ہو رہا ہو, غریق جس کو کہتے ہیں, غرق ہوتے ہوئے انسان پر بھی نماز واجب ہے. غرق ہو رہا ہے, مثلا کوئی انسان فرض کیجئے کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی ہے, پانی کا جہاز ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, اور وہ ایک پھٹے کے اوپر کہیں سمندر یا دریا کے اندر اٹکا ہوا ہے, اس حالت میں بھی نماز واجب ہے. کیسی نماز پڑھے گا؟ صرف نیت کرے گا, نماز پڑھتا ہوں, قول وطن الا اللہ, اللہ اکبر, یہ اس کی نماز ہو. یہ غریق کی نماز ہے, کچھ نہیں کر سکتا, نہ رکو کر سکتا ہے, نہ سجدہ کر سکتا ہے, نہ اشارے کنارے کر سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. بس اللہ اکبر کہے گا, نیت کرے گا, تو جو یہی کچھ ہے کہ مثال کے طور پر وہ ہم پڑھ لے گا, اگر پڑھ سکتا ہے. اگر حالات ایسے ہیں کہ پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھے گا, سر سے اشارہ کر لے, لیکن پڑھنی ہے, ہر صورت میں پڑھنی ہے. اچھا, ممکن کوئی یہ کہے کہ بھائی میں, جیسے کہ کل ہم نے عرض کیا کیس کہ بھائی وہ یہ کہتا ہے کہ ہم معنویت میں اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. کسی کی معنویت حضرت سلمان فارسی غیر معصومین کے اندر تو حضرت سلمان فارسی سے آگے تو نہیں جا رہی تھی, کم سے کم یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. وہ لوگ سب پابند تھے, ابو حمزہ الصومالی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کی تربیت یافتہ پابند, تمام کے تمام 250 سال اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنت و سیرت کے اندر ہم نے اصحاب اہل بیت کا تھوڑا تھوڑا جائزہ لیا کہ بھائی ان کے کردار کیسا تھا, ان کی سیرت کیسی تھی. دعوے سے کہہ سکتے ہیں کوئی 250 سالہ اہل بیت کی سنت طاہرہ میں, سیرت پاکیزہ کے اندر کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو عبادات کے اندر مثال کے طور پر پیچھے رہ گیا, ایسا نہیں. جتنے کرم قدر صاحب جو نزدیک تھے, وہ سب کے سب اس معاملے کے اندر پابند ہیں. اچھا, اس کے ایک اور پہلو بھی ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب میں تو اتنا گناہ گار ہوں, اب مجھے اس کا فائدہ نہیں ہے, جب گناہوں کو ہٹا لوں گا, جان چھڑا لوں گا, تب پڑھوں گا. سوال یہ کہ گناہوں سے جان چھڑانے کے لیے تو توفیق چاہیے, اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو وہ جو توفیق ملنی تھی وہ بھی نہیں ملے گی, کیونکہ زندگی میں کبھی بھی گناہوں سے جان نہیں چھڑا پاؤں گا. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا پاکیزہ ہو گیا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے میں اتنا گناہگار ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، بھائی تم زیادہ جانتے ہو یا خدا نتعال کا علم زیادہ ہے؟ خدا نتعال نے تمام کے اوپر واجب قرار دیا تھا گناہگاروں کے اوپر، تو اس نے گناہگاروں کو بھی مذہب کیا کہ وہ اس عبادت کو انجام دے. تو کچھ احکام شریعہ ایسے ہیں جن کے اندر زمانے کی کوئی تبدیلی مؤثر نہیں ہے. قحط کا زمانہ ہو تب بھی یہی ہے، فراق کا زمانہ ہو، وسعت کا زمانہ ہو تب بھی یہی ہے. لیکن معاشرتی احکام میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر عمل کرنے کا طریقہ کار کبھی کسی اور صورت میں ہوتا ہے، ایسا کبھی جنگ کی صورت ہوتی ہے، کبھی امن ہوتا ہے، کبھی آپ کو دشمن کے سامنے طاقت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، کبھی آپ کو دشمن کے سامنے برابری کے اوپر پہنچنا ہوتا ہے، کبھی مصلحتاً تقیتاً سکوت اختیار کرنا ہوتا ہے، یہ اجتماعی معاملات. اب آج کل کا جو زمانہ ہے وہ کئی اعتبار سے ان تمام زمانوں سے مختلف ہے جو پیچھے گزرے ہوئے، کئی اعتبار سے مختلف ہے. دو تین لحاظ اس کے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہمارا اپنا خیال ہے کہ متعدد دفعہ اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ شاید غیبت کبریٰ کے زمانے میں، پوری غیبت کبریٰ کے زمانے میں اب تک اہل بیت کے ماننے والے اتنے طاقتور کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے اس وقت، کبھی ایسا نہیں ہوا. کم سے کم چونکہ میری فیلڈ پولیٹیکل سائنسز ہے تو مجھے دیکھنا پڑتا تھا پیچھے جا جا کے کہ بھائی کس وقت میں ہماری طاقت کیا تھی. اچھا ہمارا موضوع بھی ایسا تھا کہ ہمیں دیکھنا پڑ رہا تھا، جو ہمارا تھیسس تھا وہ تھا پاکستان میں فرقہ واریت کی بنیادی اس بات. تو ہم نے 500 سالہ تاریخ کم سے کم بر صغیر کی اور دنیا کے مختلف علاقوں میں دیکھی کہ بھائی یہاں پر فرقہ واریت پھیلتی کیسے. تو پوری اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں کبھی ہمیں شیعہ کی طاقت اتنی نظر نہیں آئی. کس اعتبار سے؟ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک عمومی اسلام ہوتا تھا، اس کے نام پر کچھ اور لوگ حاکم ہوتے تھے، اور شیعہ اس عمومی اسلام کے اندر رہنے والا چھوٹا سا فرقہ ہوتا تھا جس کے پاس زیادہ طاقت بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی حکومت بھی نہیں ہوتی تھی. تو جو اصلی عناوین ہوتے تھے وہ دوسرے لوگوں کے پاس ہوتے تھے، ہمارے پاس اصلی عنوان نہیں ہوتے تھے. 30 سال پہلے تک بھی یہی تھا، میں کئی دفعہ دہراتا ہوں اس کے اوپر فخر کرتا ہوں کہ واقعی آخری 25-30 سال کے اندر بہت کچھ ہو گیا. 30 سال پہلے تک مجھے یاد ہے میں اپنے بچپن کے اندر جب میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر مصر کے سابقہ صدر کو جس نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے اس کو مرتا دیکھا، تو میں اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا یہ آدمی صحیح والا ہے جو مرا ہے یا غلط آدمی ہے جو مرا ہے. کچھ نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. یعنی جب سعودی عرب کے ایک بادشاہ کو آج سے تقریباً 38 سال پہلے مارا گیا قتل ہوا وہ، تو ہم میں سے کچھ دوست احباب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، کچھ نہیں معلوم تھا. دنیا اسلام کے نام پر ہمارا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا اہل بیت کے ماننے والوں کا. مثلاً 1975 کو لے لیجیے، ایک ایسی سمبولک ایئر لے لیجیے، تب جو بڑے بڑے مسلمانوں کے سیاستدان تھے ان میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں جس کا اہل بیت کے ماننے والے ہونے کے ناطے کوئی ذکر. اگر ہمارا کوئی ذکر ہوتا تھا تو ایک بادشاہ کا ہوتا تھا جس کے کرپشن کو دیکھ کر دنیا کے باقی سارے مسلمان حکمران بھی سر جھکا لیتے کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، اس کی تصویریں کبھی دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے. سکندر مرزا ہمارے ملک کے سابقہ صدر، وہ ایک دفعہ گئے اس ملک کے دورے پر، اس کے دورے کی ایک تصویر راؤ عبد الرشید نے اپنی کتاب میں جو میں نے دیکھا اس میں لگائی ہوئی. یعنی باعزت آدمی تصویر نہیں دیکھ پائے گا. صدر کے خوشامدید کے موقع پر کھینچی گئی تھی، آفیشلی ہو رہا تھا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ آفیشلی ہو رہا تھا. باعزت آدمی دیکھ کے پریشان ہو جائے گا کہ اچھا یہ صدر کیا مطلب ہو رہا ہے. تو یہ ایک عالم تھا. ہمارا کیا نام تھا؟ ہمارا تو کوئی نام ہی نہیں تھا. ہم نے اس کے مقابلے میں کیا تھا، صاحب مجاہد کے طور پر فلسطین کے ایک آدمی تھے، اور بادشاہوں کے نام میں مثلاً حجاز کے بادشاہ مشہور تھے، اور اگر علمی دستگاہوں کا معاملہ ہو تو علمی دستگاہ یا قاہرہ کی اور یا پھر مثال کے طور پر مدینہ کی. یعنی ہم لوگ کہاں تھے؟ ہمارا تو پوچھنے والا ہی نہیں. اس کے بعد اب پوری دنیا میں صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی 25-30 سال کے بعد، اب معاملہ ایک دم تبدیل ہو گیا. اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ بھائی اب اگر دیکھنا ہے تو ان لوگوں کو دیکھنا پڑے گا جو میں اب فخر سے کہتا ہوں. مثال کے طور پر مجاہد ہو ہمارا سید آدمی، اگر سیاستدان کی بات ہو تو وہ رسول خدا کے نام سے ملتا جلتا احمد، اور جناب اگر علم و تقوی اور پرہیزگاری کی بات ہو رہی ہے ماشاء اللہ ہمارے علماء کرام، اگر دستگاہوں کی بات ہو رہی ہے تو نجف اور قوم، سب کا سب دنیا اسلام کا اب تشیع کے حال میں، اب شیعہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، ہم لوگ اتنے سے کون نہیں سمجھے جاتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین اس وقت کہہ سکتے ہیں، چاہے امام کی تشریف آوری کا وقت نزدیک ہے یا دور ہے، اتنا کہہ سکتے ہیں آثار بہت اچھے ہیں، آثار انشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ خدا انشاءاللہ اہل بیت اتفاق علیہ السلام کے ماننے والوں کو مزید عزت و سربلندی نصیب کرے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں تاکہ ہم یہاں تک دیکھ پائیں اور ہمارا فخر سے سر بلند ہو، ان تمام کی خدا قربانیوں کو قبول فرمائے۔ درود محمد والے محمد، بہت کچھ تبدیل ہوا ہے۔ اچھا اب جب یہ تبدیل ہوا ہے، اسی مناسبت سے دشمنوں کے حربے بھی تبدیل ہوئے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت اللہ شیرازی نے تمباکو کا فتویٰ دیا، میں بعض اوقات پھر ان دوستوں کو یاد کرتا ہوں جو مرجعیت کے بہت خلاف ہوں، مجھے تعجب ہونے لگتا ہے کہ مکتب اہل بیت کی اتنی خدمت کرنے والے ان اداروں کو کیوں برا بھلا کہا جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض اوقات دل چاہتا ہے ان دوستوں سے کہوں کہ بندگان خدا، تاریخ جا کر دیکھو، تم جس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے وہ نہیں ہے غلط فہمی جو سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں۔ بہرحال آج العظمیٰ شیرازی نے اہل بیت کے چاہنے والوں کے دفاع میں تمباکو کے حرام ہونے کا فتویٰ جاری کیا، تمباکو کے حرام ہونے کا جاری فتویٰ جاری ہوا، اور اس کے بعد کچھ ہی مدت میں کامیابی نصیب ہوئی، انگریز شکست کھا گئے، اور اہل بیت کے ماننے والوں سے جو لوٹنے کا منصوبہ یہ انگریزوں نے بنایا تھا، وہ سب کا سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ اب غیر انگریزوں کو بہت بڑی شکست ہوئی تھی ایک خطوے کے ذریعے سے۔ اچھا آیت اللہ العظمیٰ شیرازی خود نجف اشرف کے رہنے والے تھے، جناب لوگ ان کے پاس گئے، ان کو ایک طرح سے مبارکباد دی کہ آبا آپ کے فتوے سے مسلمانوں کو اتنے بڑے فتنے سے نجات ملی۔ آبا سنتے رہے، ایک موقع پہ لوگوں نے دیکھا کہ گریا کر رہا، لوگوں نے پوچھا کہ آبا کامیابی کے آنسو ہیں، خوشی کے آنسو ہیں؟ فرمایا نہیں، میں یہ سوچ کر اب گریا کر رہا ہوں کہ اب دشمن کو یہ پتا چلا ہے کہ اصلی طاقت کہاں پر ہے۔ ابھی تک تو وہ ہمارے بادشاہوں سے لڑ رہے تھے، ان کو شکست دے دے کر سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ہمارے پر قبضہ کر لیا، اب ان کو پہلی دفعہ پتا چلا ہوگا کہ بادشاہوں کے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت درسگاہوں کے اندر ہے، اب یہ درسگاہوں کا مقابلہ کریں گے، یعنی اب مرجعیت کے خلاف اصل کام شروع کریں۔ بس قسمت یہی ہے ہماری کہ انہوں نے تقریباً 115 سال پہلے، 115-120 سال پہلے اس قسم کے جملات ارشاد فرمائے، اب اس موقع کے اوپر آ کر ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے کہ ان کی سازش چل گئی، ان کی سازش کافی چل گئی، سازش اس طرح سے چل گئی کہ یہ ڈسکشن کم از کم رائج ہو گیا کہ کوئی برا کہہ رہا ہے اور کوئی دفاع کر رہا ہے، یہی ہو گیا، اس کا مطلب ان کی سازش چل گئی، وہ کامیاب ہو گئے۔ 1100 سال انہوں نے اس بات سے شیعت سے دشمنی کی، نہ نہیں جانتے تھے کہ اصل شیعت میں طاقت کتنی ہے، نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود دشمنی کی کہ شیعت کا مرکز کیوں باقی ہے، کسی فرقے کا مرکز اتنا اسٹرانگ نہیں ہو۔ جو بعد لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں دوسرے فرقوں نے زیادہ محنت کی ہے، یہ کیا وہ کیا ہے، ان کے ماننے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، اہل بیت اتھار علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں کے اندر ہے، دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، یہی کہ اتنی مرکزیت ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ علوم حاصل کرنے کے لیے کہاں جانا ہے، انہیں اسی کو وہ لوگ بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہی ان کو پسند نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں رجحان ایسا بنے کہ شیعت کا مرکز ٹوٹے۔ آج الحمدللہ رب العالمین تمام روضہ مقدس مراکز میں تبدیل ہوئے ہیں، یہ چیز ان کو بری لگ رہی ہے۔ آج تمام جب اہل بیت کے چاہنے والے مثال کے طور پر اربعین کے دن جمع ہوتے ہیں، عاشور کے دن جمع ہوتے ہیں، مراکز کے اندر آتے ہیں، وہاں پر علماء سے رابطہ بنتا ہے، فکر حاصل کی جاتی ہے، پیغام اہل بیت پھیلتا ہے، یہ چیز ان کو بری لگتی ہے، اس کے مقابلے میں چاہتے ہیں انتشار، انتشار ہر ایک آدمی اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرے اور کوئی ایک مرکز نہ ہو جہاں سے کوئی فرمان آئے، یہ نہیں چاہتے۔ اچھا اس کام کو دوسرے فرقوں میں کرنے میں کامیاب ہو گئے، کچھ فرقے تو وہ تھے جن کو خود انہوں نے خود بنایا اور ان کی مرکزیت کو بڑھایا، کچھ فرقے وہ تھے جو اس سازش کا شکار ہوئے، اس کی مرکزیت کو توڑا، ایسا توڑا کہ آج ان کا ہر گلی محلے کا مولوی وہ مکمل با اختیار جو کرنا چاہے گا کرے گا، کوئی مرکزیت نہیں۔ یہ چیز شیعہ میں دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے شیعہ میں مرکزیت ختم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین اب تک 1150 سال کے اندر کھڑا 1100 سال اس میں مرکزیت رہی ہے اور فخریہ تاریخ ہے، فخریہ تاریخ جو میں کل بھی عرض کیا اپنی خدمت میں، سرخ تاریخ شہادت میں بھری ہوئی ہے۔ اور اس بات کو وہ لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اچھا، مجھے ایک اور بات بھی بہت اچھی طرح پتا ہے، وہ یہ کہ یہ مرکز ایسا مرکز ہے کہ 1100 سال میں انہوں نے ہر طرح سے اس کو جھکانے کی کوشش کی ہے، یہ آج تک جھکا ہی نہیں، آج تک نہیں جھکا۔ اس مرکز کی طاقت بہت عجیب ہے۔ اچھا، یہ مرکز، اس مرکز کا جو نفوذ ہے وہ ایسا نیٹ ورک ہے جس میں کوئی آفیشیل کوئی چیز نہیں، اس کے اندر آفیشیل کچھ ہے ہی نہیں، ان آفیشیل نیٹ ورک ہے۔ ایک عجیب ہے، مثال کے طور پر اس کے نیٹ ورک کی اسٹرینتھ کتنی ہے، اتنی اسٹرینتھ ہے کہ ایک زمانے میں ایک ظالم بادشاہ نے اہل بیت کے ماننے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہر مسجد کو 2 قالین تحفے میں دیے، اس لیے کہ مثال کے طور پر وہ دھوکہ کھا جائیں گے۔ ظالم تھا لیکن دھوکہ دینے کے لیے 2 قالین دے دیے۔ اب جناب فوجی بھی بھیجیں، فوجی بھیجیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ مسجد میں بچھیں یا نہیں بچھیں۔ اب پہرا بھی ہو رہا ہے، مسجد میں بچھانے بھی ہیں، اب ماننے والوں کے سامنے کوشچن آیا، انہوں نے پوچھا جا کر کہ بھائی کیا کرنا ہے، کہا نہیں پڑھنا تو جائز نہیں ہے، اس کو اس کے اوپر نماز تو جائز نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیا کریں، قالین تو رکھنا ہے کیونکہ فوجی کھڑے ہیں وہاں پر۔ تو یہ طے کیا گیا کہ جیسے ہی نماز شروع ہوا کرے گی مصلی اپنی صفوں میں سے اس قالین کو پاؤں پاؤں سے گھسیٹ گھسیٹ کے جمع کریں گے، اس پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنا، اور جیسے ہی نماز ختم ہوگی یہ مصلی فوراً کھڑے ہوں گے، اس کو بچھائیں گے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے، اس کو وہ پتا ہے نماز صحیح نہیں، حکم آیا کہ نماز صحیح نہیں۔ اچھا، کیا وہ جس نے حکم دیا وہ آ کے چیک کر رہا ہے؟ نہیں، جس نے بچھانے کا حکم دیا وہ تو چیک کر رہا ہے، لیکن جس نے سمیٹنے کا حکم دیا وہ کو چیک نہیں کر رہا ہے، وہ لوگ خود سے کر رہے ہیں۔ یہ اس نظام کی طاقت ہے، جب یہ نظام حکم دیتا ہے تو اجرا کے لیے چیک نہیں کرواتا، لوگ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو نظام اس طاقت کے ساتھ ہو کہ جس کو اپنے اجرا کرانے کے لیے مجری کی طاقت نہیں چاہیے، اجرائی طاقت نہیں چاہیے، لوگوں کا دل اس کو جاری کر دیتا ہے، یہ نظام طاقت کا نظام ہے۔ اس کی مثال عرض کروں، یہ کہ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کسی جگہ پر آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں فلاں چیز نہ پئیں، اور کہیں پر آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں پانی نہ پئیں، تو کوئی اور چیز نہ پئیں وہ تو چلو چل جائے گا، اب آپ کہیں پانی نہ پئیں یہ کیسے چلے گا؟ اچھا، پانی نہیں پئیں لیکن پانی منہ میں لیں مستحب ہے، وہ کیا؟ مثال کے طور پر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، 50 ڈگری سینٹی گریڈ باہر ہو رہا ہے، پانی پینا حرام ہے اور وضو کرنے کے لیے کلی کرنا مستحب ہے۔ اب آپ کے لیے مستحب ہے کہ آپ اپنے خشک گلے کے ساتھ پانی کو منہ میں لے کر گھمائیں، لیکن گلے سے نہ اترنے دیجیے گا، کوئی طاقت ہے جو چیک کر رہی ہے کہ کتنا پانی منہ میں گیا تھا اور کتنا گلے سے اترا ہے نہیں اترا؟ کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ جس کا گلا خشک ہے وہ خود ہی نہیں چاہتا کہ یہاں تک آئے وہ پانی نیچے ہو۔ جس نظام کی قوے اجرائیہ یہ ہے اس نظام کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بس دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو یہ ٹوٹیں گے نہیں، یہ بکتے بھی نہیں ہیں، ان کو کچلنے کی کوشش کی جائے شہید ہو جاتے ہیں تو اور بلند ہو جاتے ہیں، اور سر بلند، بڑے بڑے علماء جناب علی شہید کر دیے گئے، شہید اول، شہید ثانی، شہید باپ صدر، شہید متحری، کتنے علماء شہید کر دیے گئے، معاملہ ختم ہی نہیں ہو کے دیتا۔ اچھا، شہید ہوتے رہتے ہیں اور آگے آتے رہتے ہیں اور آگے آتے رہتے ہیں، تو انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ بھائی نہ پیسے سے معاملہ حل ہوتا ہے نہ مار کے معاملہ حل ہوتا ہے، انہوں نے کچلنے کی کوشش کی۔ پھر بہت نفیس ایک واقعہ تھا، آیت اللہ شاہ آبادی اپنے دور کے ایک ظالم کے خلاف خوب بولا کرتے تھے، وہ جس ممبر پہ بیٹھ کے بولتے تھے اس ظالم نے حکم دیا کہ وہ ممبر مسجد سے باہر نکلوا دیا جائے، ممبر اٹھا کے لے گئے۔ अच्छा वो आए मेंबर की जगह खड़े हुए, कहेंगे उस घरे चलाने वाले को ये नहीं पता कि मेंबर नहीं कहता है, मैं बोलता हूँ। वो गधा समझ रहा है कि उसको गाँव बना, ताकत थी उनके अंदर। इनको पता चल गया है कि ये मरकज दिखेगा नहीं, इनको पता चल गया है ये मरकज डरेगा नहीं। कितनी ताकत थी, इतनी ताकत थी। अर्ज करता हूँ अयतुल्ला शाह आदि मस्जिद के अंदर थे, ग्वालियर के चंद नुमाइंदे आए, उन्होंने कहा आज अजान नहीं होगी। ये सब का सब ईरान में गुजर चुका है, ये सब दौर ईरान में गुजरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब अहले बैत अत्थार इंसान की तालीमात का मरकज बन रहा। कहा यहाँ पे अजान नहीं होगी। कहा अच्छा तुम कौन हो? बताया मैं फला हूँ। कहा तुमसे ऊपर भी कोई है जिससे बात करनी है? तुमसे करनी है। कहेंगे नहीं मुझसे ऊपर कोई नहीं आ रहा। कहेंगे ये बताओ तुम्हारा जो कोई भी जिसके तुम आए हो, तुम्हारा बादशाह काफिर है मुसलमान? अब अगर कहे काफिर है तो पब्लिक तो जाहिर है, फिर पब्लिक है, पब्लिक खड़ी हो जाएगी, वही हम काफिर नहीं चाहिए था। कहने का मुसलमान है। कहने अगर वो मुसलमान है तो या तो वो कह दे कि मैं काफिर हूँ, या इस जगह को मस्जिद ना कहे गिरजा कहे तो अजान बंद करूंगा, वरना मैं खड़ा हूँ अजान देने के लिए, जो अपने बादशाह से कहो मैंने अजान देनी। ताकत दिखाते थे। एक और वाक्य आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। इन इस मर्जियत ने किस तरह अपने आप को ताकतवर रखा है, इस ताकत की बुनियाद पर दुश्मन को ये समझ में आया कि नहीं ये लोग कटने से नहीं डरेंगे, ये लोग पैसे के मामले में नहीं जाएंगे, इसका सिर्फ एक हल है लोगों को इनसे दूर कर दिया जाए। ये अपनी खिदमतें करना बंद नहीं करेंगे, ये ताकत से डरेंगे नहीं वरना पैसे से झुकेंगे, सिर्फ एक रास्ता है लोगों को इनसे दूर करना, बस ये एक रास्ता था। आलम क्या था? मुकद्दस अर्दबेली, जहाँ तक मेरे जहन में आता है मुकद्दस अर्दबेली राह थे, शाह अब्बास का दौर था, मेरे ख्याल में सफवी बादशाह था उसका दौर था। शाह अब्बास के ज़माने में एक आदमी ने कोई हरकत की जिस पर दरबार बहुत गर्म हुआ, उस पर कहा कि इसको पकड़ो। अच्छा वो आदमी भी अकलमंद था, वो ईरान से भागा और सीधा नजफ़ अशरफ पहुँच कर हरम में पनाह ले लिया। अब वो जो हरम था वो मुकद्दस अर्दबेली का डोमेन था जिसे कहते हैं, बादशाह की हुकूमत चलती थी लेकिन वहाँ तो उनका निज़ाम चल रहा था। साहब वो वहाँ पर उसने पनाह ले ली, उसने होशियारी की कि आगा के पास आया था, आगा साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं बदनाम हो गया हूँ और बादशाह का जो दरबार है मेरे पीछे पड़ गया, और वो अब आएंगे अपने आदमियों को यहाँ पर लाएंगे, अंदर आने की जरूरत तो नहीं करेंगे लेकिन वो ये इस जान में रहेंगे कि जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा मुझे पकड़ेंगे, अब आप फरमाएं क्या करना है। आगा ने एक कागज जमीन पर पड़ा था वो उठाया और उस कागज पर कुछ लिखा, उससे कहा जाओ ये बादशाह को दे देना। अब वो बेचारा सोचने लगा कि हाँ कोई कागज मुनासिब उठा लेते वो बेहतर नहीं था, तो पक्का कागज ही उठा ले, ये जमीन से ही उठा के देना है क्या? कहेंगे नहीं यहाँ यही देना है, जाओ। साहब वो आया, अब मौके की तलाश में था कि मुझे कहीं दरबार पकड़े नहीं और मैं बादशाह तक पहुंच जाऊँ, तो उसको पता चला बादशाह फलाने का दौरे पे आ रहा है। चुपता छपा था उस जगह तक पहुंचा, बादशाह कहीं गुजरा उसके सामने, जान अमान फला बोलूँ, उसके बाद उसने कहा कि मैं मुकद्दस अर्दबेली का एक रुखा आपके नाम पर लाया हूँ। बादशाह सवारी से उतरा, उसने कहा लाओ। अब जो रुखा दिया तो ये डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पेपर देख कर मेरी गर्दन उड़ा दे, फटा हुआ पेपर था, तो उसने फटा हुआ पेपर निकाला उसको दिया, बादशाह को दिया, मेरे सामने शाह अब्बास था, उसने पेपर पढ़ा उसको चूमा, उसके बाद कहने लगा कि जाओ माफ़ किया तुमने, और सब दरबारियों को कहा कि इसको लिखवाओ, इसका हुक्मनामा जारी कर दो कि इस पर मार कोई मसला नहीं है। तो अब ये बहुत खुश हुआ कि चलो जान छुड़ी, उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि सरकार जो आगा ने लिख के दिया है अगर वो एक दफ़ा पढ़ने को मिल जाए तो एहसान मंद दूंगा। और ये वो आगा ने ये लिख के दिया था, आगा ने लिखा था दुनियाए फ़ानी के बादशाह शाह अब्बास के नाम शाह विलायत के खादिम मुकद्दस अर्दबेली की तरफ से, शाह विलायत के खादिम मुकद्दस अर्दबेली की तरफ से दुनियाए फ़ानी के बादशाह शाह अब्बास के नाम। कहा इस आदमी ने हमारे साथ पनाह ले ली है, शाह विलायत के खादिम होने के नाते हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि इसको आज़ाद करो। इतना विखार अपना बना के रखा है। खूबसूरत बात यह, उन्होंने नहीं लिखा मैं इराक का हाकिम बना बनूं, ये सब नहीं किया, उन्होंने लिखा मैं शाह विलायत का खादिम, इमामत का खादिम, اور تمہیں امامت کا خادم ہونے کے ناطے حکم دے رہا ہوں کہ تم دنیا فانی کے بادشاہ ہو، تمہاری دنیا ختم ہونے والی ہے، امامت باقی رہی ہے، تمہیں حکم دیتا ہوں یہ کرو. تو بادشاہ کو بھی پتا تھا کہ مجھے کرنا ہے، نہیں کروں گا تو میرا کام ختم ہو جائے گا. اب یہ جو کچھ بچا ہے وہ کس طرح سے تھا؟ ان کی تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے. اب آج کے دور مثال کے طور پر الحمدللہ اتنی طاقت حاصل ہوئی، دشمنوں کی حربے بھی اتنی ہوئی، متفالق کرنے کی کوشش کی، پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور میں عرض کر رہا ہوں کچھ کچھ کامیاب ہو بھی گئے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن اتنا مجھے اندازہ ہے کہ انشاءاللہ امامت کے صدقے میں جو غلط فہمیاں لوگوں کے دماغ میں آ گئی ہیں اور کچھ لوگ اس کو مسلسل ہوا دے چلے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اسی شاہ ولایت کے صدقے میں یہ ساری غلط فہمیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اب یہاں پر ایک اور موضوع ہے، وہ یہ کہ دشمن تو حربے کریں گے، اب ہم نے جواب میں کیا کرنا ہے؟ میرا ذہن یہ کہتا ہے آپ اور میں اگر دو امور پر کام کر لیں، اچھا اسی میں آج کے معاشی حالات کو بھی شامل کر لیجیے، جو حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں بالکل، جو یہاں پر ہیں، پوری دنیا کے اندر ہیں، اور چونکہ آپ سے اکثر لوگ کچھ چیزیں ہم سے سن چکے ہیں تو میں بہت زیادہ اس کے اوپر تکرار نہیں کروں گا، جس نے نہیں سنا اس کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ معاملہ سال دو سال کا نہیں ہے، اگر کیونکہ ہم تو یہاں پر ہر روز دو تین افراد سے ضرور مل رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ ایک سال میں صحیح ہو جائے گا، ایک ڈیڑھ سال میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ سال ڈیڑھ سال کا معاملہ نہیں ہے، یہ کم از کم بھی پانچ چھ سال کا معاملہ ہے. جو ہماری اس فیلڈ کے اندر تھوڑی بہت مہارت ہے اس کے تحت آپ سرچ کر رہے ہیں، یہ سال دو سال کی تیاری نہیں ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بس میں یہ ایک ڈیڑھ سال گزار لوں پھر معاملہ صحیح ہو جائے گا، میں عرض کر رہا ہوں نہیں ہونے کا. یہ کم از کم بھی پانچ چھ سال مصیبت کے رہیں گے، اقتصادی مشکل، اور ظاہر ہے اس جیسے حالات میں جو کچھ آپ کو سوچنا ہے وہ خود سوچنا ہے. جو میری ذمہ داری بن رہی ہے وہ یہ کہ بتاؤں ہم نے اپنے دین کے نام پہ کیا کرنا ہے. دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اس سخت حالات سے نبٹنے کا جو معاشی لحاظ ہے، اور یہ جو سیاسی حالات دشمن نے ہمارے لیے کھڑے کر دیے ہیں کہ ہمارے درمیان افتراق انتشار کی فضا بنانے کی کوشش کریں، اور تیسرا مسئلہ وہ چیلنجز جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں کہ دشمن واقعا سر کے اوپر ہے کہ کسی طریقے سے جو ہزاروں کلو میٹر دور سے اٹھ کر آئے وہ اسی لیے آئے کہ کسی طریقے سے اہل بیت کے جہاں بھی مراکز ہیں ان تمام کو ختم کر دیں. اب کیا یہ اتفاقیہ ہے کہ مثال کے طور پر نجف اشرف اور کربلا نشانہ ہے؟ کیا یہ اتفاق ہے کہ قم نشانہ اور مشہد نشانہ بن رہا ہے؟ کیا یہ اتفاق ہے کہ جبل عامل اور بالبک نشانہ بنے ہوئے ہیں؟ کیا یہ اتفاق ہے کہ مثال کے طور پر دمشق بھی ایک نشانہ بنا ہوا ہوگا؟ اچھا جتنے دشمن بنائے انہوں نے وہ سارے اتفاق رشیوں کے مرکز ہیں، کیوں ایسا ہوگا؟ پہلے تو کہیں اور کی مشرقی بعید کے چند ممالک کا نام لیا کہ وہ بھی ہماری لسٹ میں شامل ہے، پھر سب وہ غائب ہو گیا. اب جو کچھ بچا ہے وہ دشمنوں کی لسٹ میں سب اہل بیت کے ماننے والے رہے ہیں، اس کا مطلب مصنوعی بتا رہے تھے یہ، اب ان کی نیتیں ظاہر ہو رہی ہیں، سارا کا سارا اہل بیت کے مراکز بن گئے. تو یہ جو خاص حالات ہیں اس کے اندر مجھے اور آپ کو بہت ہوشیاری سے دیکھنا پڑے گا. میرا اپنے خیال ہے جو بات سمجھ میں آتی ہے، ایک طرف سے وہ اہل بیت کے ماننے والوں کے اندر کا انتشار، ایک طرف سے معاشی حالات سختیاں جو کم از کم پانچ چھ سال تک تو ہیں، اور اگر میں غلط ثابت ہو جاؤں، کاش کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں، تو مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ تین چار سال کے اندر دنیا نے بہت بڑے کسی قحط سے گزرنا ہے. اب پتہ نہیں اللہ کر کے ہم غلط ثابت ہو جائیں، ہم تو اب اس طرح سے دعا کرنے لگے، لیکن جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بھی بتانا پڑتا ہے. تو جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ 2012-2013 پر دنیا قحط سے گزرے گی، اور اس قحط کے زمانے میں اس کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے. ایک نظام ہوتا ہے خرید و فروش کا، وہ پیسے سے نہیں ہوتا، سونے سے بھی نہیں ہوتا، پیسہ اور سونا دونوں کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، اس کو ہم بارٹر کہتے ہیں، یعنی آپ چیز دیں اور چیز لیں. جو میرا اندیشہ ہے کہ حالات اتنی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں کہ 2013 تک آتے آتے بہت ساری جگہوں پر کوئی کرنسی اور گولڈ نہیں چلے گا، بلکہ بارٹر کا سسٹم چلے گا کہ کچھ دو، مثلاً آٹا دو اور مثال کے طور پر کپڑا لے لو، اور گندم دو یا چاول دو اور فلاں چیز لے لو. میرا اپنا ایک خیال ہے، خدا نہ کرے اللہ کرے میں صحیح نہ نکلوں، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ ہوگا. مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا ہم نے کرنا کیا ہے. اس سلسلے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بس یہ جو کچھ ابھی نظر آ رہا ہے یہ پہلا ہے، یہ پہلا لیول ہے، کیونکہ جو کرائسس آتے ہیں وہ تین لیول پہ کرائسس آتا ہے. ایک کرائسس آتا ہے مال کا، اس کو فائنینشیل کرائسس کہتے ہیں. فائنینشیل کرائسس آ گیا ہے، वो सबको नजर आ रहा है, अंधे को भी नजर आ रहा है कि भाई क्रेडिट क्रंचेस ऐसे ऐसे नहीं हो पा। दूसरा क्राइसिस की हद होती है जिसको इकोनॉमिकल क्राइसिस कहते हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज बैठ जाती है। तो अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो तकरीबन पीक के ऊपर पहुंचने वाला है, और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल क्राइसिस शुरू हो गया कि जनाब इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग जॉबलेस हो रहे हैं, और ये हो रहा है वो हो रहा है, पूरी दुनिया का फिनोमेना है, सिर्फ यहाँ और हमारे मुल्क और इधर को उसका मामला नहीं है, पूरी दुनिया का। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा क्राइसिस आता है वो बिल्कुल उन चीज़ों पर आता है जिसको कमोडिटीज़ कहते हैं, यानी वो चीज़ें जो आपको रिटेलर की शॉप पर मिल रही होती हैं, चावल और मसलन दाल वगैरह, इन चीज़ों का क्राइसिस आता है। और अगर ये क्राइसिस सीवियर हो जाए, ख़राब हो जाए, तो फिर मामला कहीं तक पहुँच जाता है। तो हम अभी पहले फाइनेंशियल क्राइसिस को तय करते हुए इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल क्राइसिस में दाखिल हो रहे हैं, और ये क्राइसिस अगर आगे बढ़ा तो कमोडिटीज़ के ऊपर क्राइसिस आएगा, और कमोडिटीज़ का क्राइसिस जब आगे बढ़ेगा तो वो पहुंच जाएगा आपके कहर के ऊपर। तो मेरा अपना जहन ये कह रहा है कि जो स्पीड ऑफ इवेंट है वो इतना तेज़ है कि जो मैं सोच रहा था कि 2010 में होगा वो 2008 के एंड में हो गया। तो अब जो लग रहा है, जो अगली डेट मुझे समझ में आ रही है, वो 2013 है जो मैं कहर के लिए सोच रहा हूँ। और अगर खुदा ना करे बीच में कोई बड़ी जंग हो गई तो फिर नहीं मालूम फिर स्पीड क्या रहेगी, तो फिर मामला कहाँ तक पहुँचेगा। ये जंग ही एक सोल्यूशन होती है इंडस्ट्रियल क्राइसिस का, यानी जब फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंडस्ट्रियल क्राइसिस आता है तो जो दुनिया के राइज निज़ाम है उनके अंदर तरीक़ेकार होता है कि एक जंग कर लो, तो वो इंडस्ट्रियल क्राइसिस दूर हो जाता है। मजलिस की हम रूह से बहुत दूर चले गए ये समझाने के लिए कि यहाँ हो क्या रहा है। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें भी राय हल इस्लाम और अहले बैत की तालीमात है, कोई और राय हल नहीं है। हल वही कुछ है जो उन्होंने दिया है, अब उन्होंने क्या दिया है उसके ऊपर चलने का दस्तर है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले सब। पहला हल उन्होंने ये दिया है, जिंदगी में कनाअत इख्तियार करो, इसराफ ना करो, फजूल खर्ची ना करो। असल दुनिया ने फजूल खर्ची को अपनी अय्याशी की एक अलामत बनाई। मिसाल के तौर पर ये सवाल होता है भाई फूड क्राइसिस आया क्यों है, फूड क्राइसिस आ गया भाई आपके पास जो खाने पीने की अजनास थी उनकी कीमतें बढ़ी चली जा रही हैं, मकदार कम हो चली जा रही है। तो इसकी एक वजह ये थी कि एक आदमी को रहने के लिए अगर 25 गज की जगह चाहिए थी, मसलन 25 स्क्वायर यार्ड में रह सकता था, तो उसने कहा कि मैं 500 स्क्वायर यार्ड में रहूँगा। भाई एक आदमी था, दो मियाँ बीवी और एक बच्चा, मिसाल के तौर पर दो बच्चे, तो फिर कितना तुम्हें घर चाहिए था, 100 गज काफी था, 200 गज ले लेते, कहा हम तो 500 गज में रहेंगे, क्यों हमारे पास पैसे हैं 500 गज में रहेंगे। अब वो सब 500 गज के पीछे पड़ गए। अब जब सब 500 गज के पीछे पड़े तो हाउसिंग के लिए जगह कम हो गई, जब हाउसिंग की जगह कम हुई तो ज़ाहिर है फार्मिंग और फॉरेस्ट वो खत्म होना शुरू हो गया। जब बाग और खेती खत्म हो गई, दरख्त और खेती खत्म हो गई, तो फिर खाना कहाँ से आएगा, खाना तो वहीं से आना था ना। उसके बाद जनाब ये हुआ कि वो जो इंसान की हिर्स थी वो दीवाना किए दे रही थी उसको, तो एक खेती में से अगर निकलता है 20 मन तो कहा नहीं हम तो उसमें खाद अंदर डाल के उसको 40 निकालेंगे, चलो 40 निकाल दो, कितने साल तक निकालोगे, पता चला कि साहब ये तो जमीन का सत्यानाश हो गया, जो चीज़ें आपकी बन रही हैं वो इतनी ख़राब बन रही हैं कि उसे खा कर आप ये समझ लेते हैं हमारी सेहत बन रही है, पता चला इसकी अब इलाज मुआवजे के ऊपर इतना खर्चा है, तो अगर आप आधा खाते तो ज़्यादा बेहतर था। फिर हिर्स इंसान की और भी कि जनाब खाने से पेट भरता था, आधा किलो से कहा जब तक 1.5 किलो नहीं खाएंगे हमारा तो दिल नहीं भरता, तो हर चीज़ में जुल्म कर दिया। अहले बैत ने क्या सिखाया था, उन्होंने कहा था कनाअत करो, सादा कपड़े पहनो, छोटी जगह पर रहना सीख लो, अपनी ज़िंदगी के खर्चों को, अपनी ज़िंदगी के जिस्मानी खर्चों को, इन सबको कम करो, जितना तुम कनाअत करोगे तुम्हारी मानवियत आगे बढ़ेगी। अब मानवियत की कदर कीमत नहीं रही थी, जिस्म ही रह गया था, उसकी नुमाइश का तरीक़ाकार ये था कि कनाअत तर्क हो जाए, तो कनाअत तर्क की इसराफ इख्तियार किया, इसराफ इख्तियार किया तो क्राइसिस आ गई। रास्ता क्या है, वापस आ जाए अहले बैत की तालीमात, वो फरमा रहे हैं जब तक भूख ना लगे खाना मत खाओ, खाना खाओ तो एक तिहाई बस खाओ, बाकी एक तिहाई पानी, बाकी एक तिहाई हवा के लिए छोड़ो, कम खाओ, उसे कम खाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे, तो नहीं कभी भी नहीं होगा, इतना खाने से कोई बेहोश नहीं होगा, कोई नहीं बीमार होगा, सबकी सेहतें भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। पहला काम क्या करें, कनाअत करें, कनाअत पर, कनाअत पर आने का मतलब ये जो देखे दिखाए के मुकाबले हैं जो माशाल्लाह यहाँ पर हद से ज्यादा है, और यहीं के दिए हुए तोहफों के नतीजे में वहां पर भी बहुत ज्यादा है, इसको आप रोक लीजिए, आप आइए कनाअत पर। अच्छा, आप कहेंगे हम तो कनाअत पर आ जाएंगे, पीछे का जो मुतालबे की फहरिस्त है उसका क्या होगा, उसको समझाइए आप, ये आपका काम है, आप यहाँ पर अपनी ताकत को इस्तेमाल कीजिए, अपनी जिंदगी में कनाअत इख्तियार कीजिए, दूसरों को कनाअत करना सिखा दीजिए,
اس وقت اوپر کے طبقے نے قناعت سے نکلنے کے بعد درمیانی اور نچلے طبقے کو اسی اسراف کا راستہ دکھا دیا جس کے ریسورسز اس کے پاس ہیں ہی نہیں بیچارے کے پاس، تو سوائے کوڑنے اور پیچھے پیچھے بھاگنے کے اس کے پاس کچھ رہا ہی نہیں۔ آپ قناعت دکھا دیجئے تاکہ یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس لوگ، بالکل ہی لوور کلاس ہیں، یہ سب کے سب بھی قناعت کے اوپر خوش ہونا شروع ہو جائیں۔ قناعت دکھائیں گے، آپ کے پاس ریسورسز بچ جائیں گے، ریسورسز بچ جائیں گے، ان ریسورسز کو ان انسانوں پر شیئر کرنا شروع کرتے ہیں جو مصیبتوں کے مالک۔ جیسے ہی غریب کو یہ پتا چلتا ہے نا کہ امیر لوٹ لوٹ کر مجھ سے امیر ہوا ہے، یہ غریب اس امیر سے نفرت کرتا ہے، اور جیسے ہی غریب کو یہ پتا چلتا ہے یہ امیر ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں قناعت کر کے میری مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر یہ غریب اس امیر کا محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور یہ آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر بہت دیکھیں گے، آپ اپنے ملازمین کے ساتھ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر کبھی ایسا کوئی موقع نکلے آپ ملازمین کے ساتھ ہمدردی کیجئے۔ آپ ممکن کو یہ کہہ کہ وہ تو سر پہ چڑھ جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، نہیں، خلوص سے محبت کیجئے، خلوص محبت کیجئے، تو جتنا ہی اس کا دماغ خراب ہوگا بالآخر انسانیت پر آئے گا، بالآخر ساتھ دے گا، پھر محبت بھی کرے گا۔ یہ معاشرے کے اندر نامنی کی فضا بنتی اس وقت ہے جب ظلم بڑھتا ہے۔ آپ قناعت دکھائیے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیجئے، اور ایک اور بات، اپنے پیسے کو صرف پیسہ کمانے کے لیے استعمال نہ کریں، اپنے پیسے کو استعمال کریں کسی ایسے کام میں جس سے انسانوں کو کوئی فائدہ ہونا ہو، خدا رزق آپ کو خود ہی دے دے گا، وہ خود ہی دے گا۔ تھوڑی سی مثال عرض کرتا چلوں اور پھر اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد علی محمد، بس ایک امکان ہے کہ آپ اپنے پیسے سے کوئی ایسا بزنس کریں جو عیاشی کی چیزوں کا ہے، آپ کر سکتے ہیں، عیاشی کی چیزوں میں ریٹرن بھی بہت ہائی ہوتا ہے، تو وہ اس میں آپ نے لگایا، آپ نے ریٹرن بہت ہائی کما لیا، آپ نے کما لیا، اور معاشرے کی خدمت کیا کی آپ نے؟ خدمت کچھ نہیں کی، 25 بی ایم ڈبلیو بیچی ہے، اچھا یہ خدمت ہے۔ کل قیامت کے دن خدا آپ کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا جو میں نے تمہیں زندگی دی تھی اس کا تم نے فائدہ کیا اٹھایا، تو آپ کہے گا ہر مہینے 25 بی ایم ڈبلیو بیچی تھی۔ اب وہ جائے زندگی کا نیٹ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آپ کہیں گے میں نے حلال کمایا، اس حلال کو خرچ کیا، وہ کہے گا حلال تو بعد میں کمایا، بتاؤ جو کام کیا ہے وہ کام کیا کیا، اب وہ پاگل بنے گا کام ہے، تو آپ نے حلال کمایا یہ جو کچھ بھی کیا، جو کام کیا یہ کام کیا کیا کیا۔ اسی طرح بزنس کے اندر بھی، بزنس اس چیز کا کریں جس سے آپ اللہ کے بندوں کی کوئی خدمت کر رہے ہو، جس سے کوئی مفید کام کر رہے ہو۔ اور یہ وقت جو اس وقت ہے اس کے اندر تو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، کسی بھی طریقے سے آپ اپنے پیسے کو زراعت کی طرف لے آئیں، کسی بھی طریقے سے زراعت مال مویشی کی طرف، یہ وہ چیز ہے جو آپ کے لیے بچ جائے گی، باقی آپ کسی بھی چیز میں بزنس کرتے رہیں گے آپ کو سوائے سختی کے یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہمیں عبرت لینے کے لیے بہت ہے، جو کچھ ابھی چند مہینوں کے اندر ہوا ہے وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت ہے کہ آپ نے بعض لوگوں نے 20-25 سال محنت کر کے کچھ کمایا، 3 مہینے میں ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہوا؟ آرٹیفیشل چیزوں میں لگایا ہوا تھا، اصلی چیز نہیں تھی۔ سب کو معلوم تھا بھائی یہ 70 گز کا فلیٹ ہے جس کے بننے کے اوپر کل رقم 100-1 لاکھ درہم لگی ہے، اور اس وقت اس کی قیمت 10 لاکھ ہے، بننے میں تو 1 لاکھ لگی ہے اور قیمت اس کی 10 لاکھ ہے۔ آپ نے کہا چلو میں بھی لے لیتا ہوں کیونکہ 10 سے 15 بھی ہو جائیں گے، ایسے یہ سوچا تھا کہ جس چیز پر آپ لگا رہے ہیں اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ نہیں، یہ نہیں سوچا، کیوں؟ پیسہ آ رہا تھا تو مجھے اچھا لگا، بھائی پیسہ تو آ رہا ہے کم سے کم، فائدہ ہو یا نہیں ہو۔ اب وہ جو غریب بےچارا واقعاً خریدنے والا تھا وہ تو مارا گیا آپ کے اس کام کے نتیجے میں، آپ نے قیمت اتنی بڑھا دی انویسٹمنٹ کر کر کے کہ جو اصلی خریدنے والا تھا وہ تو کچل گیا، خرید ہی نہیں پایا۔ اب کیا ہوا کہ ہزاروں لوگ اپنی کمائی کے لیے تو خرید میں بیچ، میں خریدوں تو بیچ، یہ کر رہے ہیں، اور جو واقعاً بےچارا مستحق جس کو گھر میں رہنا ہے وہ تو قیمت اتنی ہائی ہو گئی کہ وہ رہنے کا تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس وقت کسی نے نہیں سوچا کہ بھائی جو ہم کر رہے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا، جب وہ ڈوب گیا، اب ڈوبنے کے بعد ابھی بھی امید لگا لیں کہ شاید اس میں سے اور کچھ نکلے گا، بھائی ابھی بھی عبرت کے لیے کافی نہیں ہے، اب بھی عبرت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب جو 2-4 روپے ہاتھ میں رہ جائیں وہ کسی عقل مندی کی جگہ پہ لگا دیے جائیں جہاں قیامت کے دن خدا کو جواب بھی دے سکیں کہ بھائی ہم نے مثال کے طور پر زراعت کی تو وہ کیا جو انبیاء کرتے تھے، ہم نے جانور پالے تو وہ کیا جو انبیاء کیا کرتے تھے۔ اگر مثال کے طور پر تجارت بھی کی، بزنس بھی کی، تو اس چیز کی تجارت کریں، اس چیز کا بزنس کریں جس کا انسانوں کو کوئی فائدہ ہو۔ جو میں نے آپ کو مثال دی، آپ نے بہت لگژریس گاڑیوں کا بزنس کر لیا، بھائی یہ لگژریس گاڑیاں کس کے فائدے کے لیے تھی، کیا اس سے آپ کو حاصل ہونا؟ تو یہ ان اصولوں کے اوپر اگر واپس آ جائیں تو ابھی بھی آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ آپ ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین آباد کر لیں گے، ہزاروں لاکھوں مال مویشی آپ کے پاس ہوں گے، اور اگر وہ ہوئے تو خدا نہ کرے اگر قحط کا زمانہ آیا آپ سروائیو کر جائیں گے آپ اپنی زندگی میں، لیکن آپ کو کرنا یہی ہوگا، ایک قناعت دکھانی پڑے گی اور دوسرا یہ عقل مندی سے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ میں پیسہ وہاں لگاؤں گا جس کا انسانوں کو کوئی فائدہ ہوگا، وہاں پیسہ نہیں لگاؤں گا جہاں صرف نمائشی کام ہونے، فائدہ کسی کو کچھ نہیں ہونا ہے۔ ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر خدا نے مطالع رزق کو کم کر رہا ہے چونکہ وہ دینا نہیں چاہتا، وہ تو رزاق ہے، وہ رزاق ہو تو رزق دے گا، لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ لینے والے بن جائیں۔ اچھا اب رزق لینے کے لیے اپنی زندگی کے اندر فیصلہ کریں، رزق زیادہ کرنے کا سب سے آسان کام دوسروں کو اپنے رزق میں شریک کرنا ہے، سب سے آسان کام۔ آپ کے پاس چار روپے آئے ہیں اور آپ اپنے آپ کو پال رہے ہیں، اب آپ خدا سے کہیں خدا ہے میرے پاس چار آئے، میں صرف اپنے آپ کو نہیں پال رہا، ایک کو اور بھی پال رہا ہوں۔ جیسے آپ نے خدا کو دکھایا کہ خدا ہے رزاق تو تو ہے لیکن میں زمین پر تیری رزاقیت کا ایک نمائندہ بننا چاہتا ہوں، خدا اپنا رزق آپ کو اور دے گا کہ یہ ہماری رزاقیت کا نمائندہ زمین کے اوپر آئے۔ اب آپ اپنی رزاقیت کو جو اللہ کی رزاقیت کے سارے آپ کو مل رہی ہے بڑھاتے چلے جائیے، آپ بڑھاتے چلے جائیں وہ اپنا رزق بڑھاتا چلا جائے گا، کیوں؟ وہ تو رزاق ہے، اس نے تو بندوں تک پہنچانا ہے، آپ نے بلاک کرنا شروع کیا اب گڑبڑ ہو گئی۔ آپ کو پیسہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ بلاک کریں، آپ کو پیسہ اس لیے دیا تھا کہ آپ پھیلائیں، اللہ کی رزاقیت کو اور بڑھا دیں زمین کے اوپر۔ ایک جین مجھے ملا کہنے لگا وہاں صاحب کبھی کبھی جب مجھے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پاکستان کی ہائی کورٹ کا بتاؤں، میں تعجب سے دیکھنے لگا کہ ہمارے ظالمانہ نظام کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں یعنی زندہ ہیں بیچارے بس گئے۔ تو کہنے کا میں جب فیصلہ کرنے لگتا ہوں بعض اوقات سب کی سن لیتا ہوں پھر سمجھ میں نہیں آتا ان میں سے حق کس کے ساتھ ہے، تو کہنے کا مطلب بعض اوقات ایسی ہاتھ میں لے کر قلم جہاں پہ مجھے فیصلہ لکھنا ہوتا ہے خدا سے کہتا ہوں خدایا عدل تو تو نے کرنا ہے، عادل تو تو ہے، ہم سے کہہ رہے ہیں ہم عدل کریں، ہم خود اپنے نفس کے اندر ضعیف ہیں، ہم کہاں سے عدل کریں گے؟ اگر تھی عدل ہی کروانا ہے تو میں قلم چھوڑ رہا ہوں جو تھی لکھانا ہے لکھوا دے۔ کہنے کا وہاں صاحب یقین مانیے بہت سارے کیسز ایسے ہی فیصلے کیے گئے کہ میں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور خدا سے کہا خدا یہ میرا ہاتھ تیرے سامنے ہے، جو تھی چلوانا ہے چلوا دے اور لکھوا دیا۔ کہنا بعض اوقات میں دیکھتا ہوں حکم لکھا ہوا ہوتا ہے، کہنا پھر میں وہی حکم دے دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر میں نے خدا سے خلوص مانگا ہے، کہنا یہ سب صحیح نہیں ہے، جہاں میں اپنی عقل لڑاتا ہوں وہاں تو بعض اوقات 19-20 ہو جاتی ہے، لیکن ایسے والے کاموں کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، وہ بالکل صحیح ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہنے لگا خدا عادل ہے، ہم سے کہتا ہے اے دلو عدل کرو اب تقوا کے نزدیک ہے۔ پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی، کہنے لگی میں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو خدا ساری صفتوں میں یہی کر رہا ہے، خود عادل ہے ہم سے کہتا ہے عدل کرو، خود علیم ہے اور ہم سے کہتا ہے علم سکھاؤ لوگوں کو، اس کے بعد خود رزاق ہے اور ہم سے کہتا ہے رزق پھیلاؤ۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ خدا اپنی اوصاف کے لیے زمینوں پر نمائندے ڈھونڈ رہا ہے کہ کون میری صفتوں میں نمائندہ بننے کو تیار ہے، جو جتنا نمائندہ بن گیا یہی ہے قربتن اللہ، قرب خدا یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ خدائی اوصاف میں اس کے نمائندے بن گئے۔ اب سمجھ میں آتا ہے بس اہل بیت کیا ہے، اہل بیت اللہ کی تمام اوصاف میں اس کے بہترین نمائندے، ان کے ذریعے سب پر حجت پوری کر دیا کہ یہ دیکھو ہمارے ان بندوں کو دیکھو، ہر صفت میں مظہر تامہ خدا نے نکال کے اوصاف اور ہم سے کہا ان کے پیچھے چلو اور ان سے سیکھ سیکھ کر چلو تاکہ ان کی طرح تمہارے اندر بھی تجلی آنا شروع ہو جائے خدا نے نکال کے اوصاف کے۔ تو جتنی تجلی آ گئی تمہارا قرب بڑھ گیا، ہو گیا قربتن الہ اللہ۔ اچھا اگر میں ساری عبادتیں کروں اور میرے اندر ان اوصاف کی تجلی نہیں آ رہی، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قدم بھی قرب حاصل نہیں ہوا۔ 25 سال نماز پڑھی قرب بتائیں الا اللہ، وہ قرب کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نماز میں جان ہی نہیں رہے، عبادت میں اثر نہیں رہا۔ یہ وہ عمل ہے جس سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے۔ تو ذرے سے بڑھانا ہے آپ نے، بہترین عمل ہے، دوسروں کو اپنے رزق میں شریک کر دیجیے۔ خدا نے مطالعہ ارشاد فرماتا ہے جس کے اوپر رزق کی تنگی ہے اسے چاہیے انفاق کرے، جس کے اوپر رزق کی تنگی ہے اسے چاہیے انفاق کرے۔ اب مختلف وقت ہیں، آپ ان اوقات سے فائدہ اٹھا لیجیے، فجر سے پہلے کا وقت، بہترین وقت آپ کو رزق بڑھانا ہے اس وقت کھڑے ہو جائیے، خدا نے کہا تو اس وقت مانگے، فجر سے آدھے گھنٹے پہلے کھڑے ہو جائیے، طلوع آفتاب کا سورج نکلنے تک نہ سو، آپ کا رزق خود بخود برکت ہے، پاکیزہ رزق مانگیے، پاکیزہ خرچ کیجیے، اپنے خرچے کو جہاں میں نے اپنے خرچے کے اندر غیر پاکیزہ خرچہ کیا اس کا مطلب ہے پیچھے سے آنے کے اتنا ہی کم کر دیا، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا سب غلط خرچ کرتے ہیں اور پھر بھی خوب بھر بھر کے آتا ہے، یہ وہ ہیں جن کا آپ کا اور ہمارے حساب بہت جدا ہے، یہ وہ ہیں جن کے اوپر خدا مطالعہ نے اتنی ڈھیل چھوڑ دی ہے کہ کہا کہ اب ہم ان سے امتحان بھی نہیں لیں گے، اب ان سے اکٹھا ہی امتحان لیں گے، قرآن میں فرماتا ہے انما نملی لہم، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہ اتنے ہو جائیں گے پھر عذاب آئے گا ان کے اوپر، ہمارا اور آپ کا حساب خدا نے کیا رکھا ہے، غلطی کریں گے سزا دیں گے، کیوں؟ تاکہ شاید جاگ جائے، ہمارا اور آپ کا نظام یہ رکھا ہے، یہ اہل بیت نے سکھایا ہے، تعلیمات کو دیکھیے، یہ وقت کٹ جائے گا اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کو واپس لیں، جو انہوں نے چاہا وہ کرنا شروع کر دیں، بالاخص کہوں گا زیارت عاشورا پہ اصرار کریں، زیارت عاشورا اللہ کے رازوں میں سے راز ہونا چاہیے، اس پہ اصرار ہونا چاہیے، اگر میں اور آپ اجتماعی طور پر زیارت عاشورا پر اصرار کر گئے، اجتماعی طور پر محلے کے محلے شہر کے شہر زیارت عاشورا پڑھنا شروع ہو گئے، ہمیں کوئی مصیبت ہاتھ نہیں لگا پائے گی، ساری مصیبتیں کٹ جائیں گی، آپ اگر سمجھ رہے ہیں مشکل آ گئی ہے تو اس کو اختیار کر لیجیے، زندگی میں آسانی ہوتا دیکھیے گا، اور عجیب آسانی ہے اس کے بعد، یعنی پھر اس میں آسانی ایسی ہے کہ آپ لاکھ مشکل میں ہو آپ کو مشکل نہیں لگے گی، ممکن دیکھنے والے کہیں گے مشکل میں لیکن آپ کو مشکل نہیں لگے گی، آپ آسانی سے کاٹ جائیں گے، اور یہ حالات ہمیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ زیادہ اشروع کو اختیار کر لیجیے، بس یہ چند کام کرنا شروع کر دیں، دوسروں کو رسم شریک کر لیں، فجر سے پہلے اٹھنا شروع کر دیں، قناعت کا درس دے لیجیے، اللہ کی مخالفت نہ ہونے دیں، زیارت عاشورہ کثرت سے پڑھیں، یہ مجھے مکمل احساس ہے کہ مشکل کیا آنے والی ہے، اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہی حل ہے، باقی وہی کہ باقی تدابیر تو ہوتی رہیں گی کہ آپ زراعت کی طرف جائیے، اس طرف جائیے، ساتھ دیجیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، آپ سخت وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور بالاخص اہل بیت کے چاہنے والوں کا، ایک اہواز کا وقت گزر گیا ہے، بس ایک روایت اور عرض کر کے اختتام کرتے ہیں کہ اہواز کا رہنے والا حاکم کے تبدیل ہونے پر بیچارہ بہت خوف زدہ تھا، نیا حاکم آیا تھا، اس کو پتا تھا میں نے پچھلے حاکم سے قرضہ بہت لیا ہوا تھا، اب وہ نئے حاکم سے ڈر رہا تھا کہ اگر آ کے اس نے رجسٹر چیک کر لیا اور میں نے تو اتنا قرضہ لیا ہوا ہے تو مجھے لٹکا دے گا، میرے پاس پیسے ہی نہیں، لوگوں نے بتایا کہ یہ بھی اہل بیت کا ماننے والا ہے، اب اس کی جان نکلی، اگر میں اسے جا کر کہہ دوں کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں اور وہ ماننے والا نہیں ہوا تو ویسے ہی چھری میں چڑھا دے گا، وہ تو یہ مدینہ جاتا ہے مولا کی خدمت میں، کہتے ہیں مولا سے مولا اس طرح کا ایک حاکم آیا ہے، مشہور ہے کہ آپ کا ماننے والا ہے، اگر آپ کو حکم فرمائیں، مولا نے کہا ہم ایک خط لکھ کے دیتے ہیں اس کے پاس لے جاؤ اور تنہائی اس کو دے دو، یہ جناب خط لکھ کے جاتا ہے، رات کے وقت میں اس کے گھر پہ کھٹکھٹاتا ہے، نوکر نکلتا ہے اور وہ اشارتاً سے کہتا ہے کہ مالک سے کہنا کہ مالک نے بھیجا، امام کو اس طرح کہتا ہے، مالک سے کہنا کہ مالک اور عالم نے بھیجا، وہ سمجھ جاتا ہے کنارا، اپنے نوکروں کو ہٹا دیتا ہے، تنہائی میں ملتا ہے، کہتا ہے کس کا کہہ رہے ہو، بتاتا ہے کہ مولا کا کہہ رہا ہوں، اب جتنی ضرورت ہو جاتی ہے اس کو تو جناب علی بہت خوش ہوتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، خط دکھاتا ہے کہ آپ کے لیے ہے، تو آنکھوں سے لگاتا ہے، رونے لگتا ہے کہ میرے لیے اتنی سعادت دلوا دی تم نے، اور یہ اور وہ خط پڑھتا ہے، کہتا ہے کیا مسئلہ ہے، کہتا ہے کہ اتنا قرضہ ہے میرا، پچھلے حاکم سے لیا تھا، اب دے نہیں سکتا ہوں، اور اگر آپ نے مانگ دیا تو میں تو نہیں دے پاؤں گا، کہنے لگا ابھی رجسٹر منگواتے ہیں، رجسٹر منگوایا جناب، اس کے اندر اس کے نام پہ لکھ دیا کہ اس کا سارا قرضہ معاف کر دیا گیا، ختم ہو گیا، اچھا یہ مہلت مانگنے آیا تھا کہ مجھے مہلت دے دیں میں بعد میں دے دوں گا، اس نے معاف کر دیا سارا، کہنے لگا تمہارا کام حل ہو گیا، کہنے لگا ہاں جو چاہ رہا تھا اس سے زیادہ حل ہو گیا، میں جو چاہ رہا تھا مہلت مل جائے، قرضہ ہی ختم ہو گیا، بہت ہی اچھا ہوا، کہنے لگا اب میں تم سے کہتا ہوں تمہیں ماننی پڑے گی، کہنے لگا کہ آپ جو حکم کریں گے میں مانوں گا، آپ کا میرے اوپر احسان ہے، کہنے لگا میں حکم یہ کر رہا ہوں کہ میری ساری ملکیت میں تم آدھے کے شریک، ساری ملکیت میں تم آدھے کے شریک، اب یہ غریب آدمی کے ساتھ مثال کے طور پر گورنر آدھے کا شریک ہو رہا ہے، تو کہنے لگا کیا مطلب، کہنے لگا جتنی میری پراپرٹی ہے، جتنے میرے پیسے ہیں، سکہ ہے، جو کچھ بھی ہے، آدھا تمہارا آدھا ہے، بڑا گڑگڑایا کہ نہیں بھائی یہ تو ظلم ہو جائے گا آپ کے اوپر، کہنے لگا نہیں نہیں تو تم نے کہا ہے کہ کرنا پڑے گا، مان گیا، صاحب اس نے ایک ایک چیز کا آدھا آدھا کیا، جو گھر تھا اس کی بھی آدھی کی قیمت دے دی، چلو گھر تو نہیں دے سکتا، آدھی کی قیمت دوں گا، سب کچھ کرنے کے بعد کہنے لگا اب تم خوش ہو ہم سے، کہنے لگا میں تو پہلے ہی خوش تھا، وہ قرضے کا معاملہ کافی تھا. اب یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس کے بعد کہنے لگا کہ تمہیں نہیں معلوم مولا نے کیا لکھ کے دیا. کہنے لگا کیا لکھ کے دیا؟ اب یہ روایت احسن المقال کے اندر موجود ہے. کہنے لگا مولا نے لکھ کے یہ دیا ہے کہ جو فلانی, اس کا نام شاید ابو خالد تھا, ابو خالد کا خالد, فلانی کے لکھا, فلانی قیامت کے دن خدا ایک خاص سایہ بنائے گا, اس سایہ کے نیچے صرف وہ مومن آئے گا جو دوسرے مومن کو سختی میں ساتھ دے دے گا. اس سایہ میں بس وہ آئے گا, ایک خاص سایہ خلق ہوگا قیامت کے دن, اس سایہ کے نیچے بس وہ آئے گا جو سختی کے موقع پر اپنے مومن بھائی کا دل خوش کرے گا. فرمایا یہ تیرا مومن بھائی ہے اور تیرے اوپر حجت پوری ہو گئی ہے. کہنے لگا میں نے یہ دیکھا کہ اگر مجھے وہ سایہ چاہیے اب زندگی میں دوسرے موقع کا انتظار نہ کروں. اس سائے کو لینے کے لیے مولا کا فرمان بھی ہے, انہوں نے تصدیق کی کہ تو میرا مومن بھائی ہے, بس معاملہ ختم ہو گیا, اب میں کوشش کر رہا ہوں. یہ ذہن بیٹھ کے چاہنے والے مشکلات جھیلتے تھے ساتھ دیتے. الحمد للہ ہمارے اور آپ کے پاس سب کچھ ہے. آپ ہم نے جو زیارت کر رہے ہوتے ہیں, اگر ان زیارتوں کے اندر جان ڈال دیں, پھر میں اور آپ مختلف معصومین علیہ السلام کی طرف مڑ کر زیارت کرتے ہیں, اور ہم میں سے کوئی نہ کہیں زیارت کر گیا ہو تو کم سے کم مشہد کی زیارت تو سبھی گیا. تو ہمارا اپنے آٹھ کے امام کے ساتھ ایک رابطہ بہت اچھا رابطہ بنتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر کربلا دور ہے, اگر نجف دور ہے, یہ مشہد کی سرزمین نزدیک ہے, گویا ہم مولا سے کہہ سکتے ہیں مولا آپ کے نوکر ہمسائے ہیں, آپ نے ہمسائگی کی خاطر ہمارے اوپر کوئی نظر لطف کر. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کوئی آدمی دور دراز سے آیا ہے, کہیں پر پہنچا مشہد میں یا نجف میں یا کربلا میں, کسی مصیبت میں پڑ گیا اور مولا نے کسی اور کو حکم دیا کہ جاؤ ہمارا ظاہر آیا ہے مشکل میں کھڑا, اس کا ساتھ دیا. مولا سے تو ایک رشتہ بنا ہے نا, ایک عقیدے کی بنیاد پر, ایک زیارت کی بنیاد پر, اور مولا کی شب شہادت کے موقع کے اوپر اپنے مولا سے کیا فریاد کریں گے. مولا سے کہیں گے مولا ہمیں آپ کے مصائب کا علم ہے, ہم آپ کی مشکلات کا علم ہے, اور مولا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی محترمہ بہن کس طریقے سے ایک شہر سے دوسرے شہر گئی. کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خواتین نے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں اس کا کوئی بیان نہیں. اگر کوئی اس نسل طاہرہ پر غور کرے, بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا, سیدہ طاہرہ, بی بی زینب سلام اللہ علیہا, اور بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا, ان تمام کی قربانیوں کو دیکھیے تو اپنی زندگی کے اندر ان کی حقارت نظر آتی ہے ہمیں, کہ اپنی حقارت کتنی ہے. ان کے ماننے والے بنے, ان کے چاہنے والے بنے, ان سے طلب کرنا شروع کر دیں. ابھی آپ یہی بیٹھے بیٹھے اگر کبھی مشہد گئے ہیں, خدا نے آپ کو موفق کیا ہے, اپنے ذہن کے اندر اس ذریعہ مبارک کو سوچے اور اپنے مولا سے کہے مولا اگر موقع ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے ذریعے کو تھام لیتا, لیکن اب ہزاروں کلو میٹر دور ہوں, لیکن میرا دل تو آپ کے ساتھ ہے میرے مولا. اس شب میں آپ کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور آپ کے روزے کی آرزو کرتا ہوں کہ خدا مجھے آپ کے روزات تک پہنچنا نصیب کر دے. اور اگر آپ اپنے دل میں اور دعا کرنا چاہتے ہیں تو آٹھویں امام کی اس زندان کو سوچ لیجیے جس پہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے. مولا کیوں زندان کو سوچے ہیں جس پہ کھڑے نہ ہو پاتے تھے, مصیبتوں کو سہتے تھے. ایک وقت آیا جب زہر آلود انگور سامنے رکھ دیے گئے اور مولا نے باذن خدا شہادت کو قبول فرمایا اور وہ لاش مقدس جلانے کے لیے تیار ہوا. اور ایسے تمام موقعوں پر اہل بیت کا طریقہ یہ تھا, اپنے جنازوں کو یاد دلا کر کہتے تھے یہ جنازے اٹھتے لیکن یا حسین کوئی دن آپ کا ساتھ نہ تھا, یہ جنازے اٹھتے لیکن حسین کا آنے کو قبل نہ آجا کربلا کی زمین پر پڑا تھا. میں کہوں گا مولا آپ کی عظمت کو سلام, آپ کی بہن نے مصیبتیں اٹھائی لیکن ایک کربلا کا میدان ہے, اس میں ایک بہن اپنے بھائی کے لاشے کے برابر میں کھڑی ہے اور مدینے کا رخ کیا ہے.
وقت کے امام کے حضور اس تسلیت کو پیش کرتے ہیں, مولا آپ وارث محمد و آل محمد ہیں, آپ وارث اہل بیت ہیں,
اللہ کا غم ہے، آپ تو ان کے بارے سے آپ کے حضور تسلیت پیش کرتے ہیں.
پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، تو نے سید الشہداء کے غم میں نورا نصیب کیا. اے پاک پروردگار، دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما. قیامت تک ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، ہم نے زندگی اہل بیت کے نام پر گزاری، نسلاً بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، تو نے ہمیں دنیا میں جہاں کہیں زندگی دی، جہاں کہیں موت دے دے، تیری مرضی پروردگار. ہم زندہ ہوں یا موت کا لمحہ ہو، سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تو ہمیں سختی میں رکھے تو سختی میں رکھے، تو ہمیں آسانی میں رکھے تو آسانی میں رکھے، تو ہمیں سختی میں رکھ یا آسانی میں رکھ، ذکر حسین جاری رکھنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، تو نے اگر ہمیں مال و دولت دی تو ذکر حسین پہ لگائیں، تو نے ہمیں فخر دیا تو ہمیں صبر دے کہ ہم سید الشہداء کا صابرانہ ذکر کریں. اے پاک پروردگار، قیامت تک ذکر حسین جاری ساری رکھنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، اہل بیت کے چاہنے والے مختلف مقامات پر مشکلات میں ہیں، بالاخص سرحد کے صوبہ سرحد میں اہل بیت کے چاہنے والے ڈیرہ اسماعیل خان میں، اس کے بعد ڈیرہ غازی خان، کوئٹہ، ہنگو، پارا چنار، پاکستان کے مختلف علاقوں میں، ہندوستان اور دوسرے ممالک کے اندر، عراق کی سرزمین پر، لبنان پر، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت کی مظلومیت کا واسطہ، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں گے ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگارا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، لشکر اہل بیت کو فتح و نصرت نصیب فرما. لشکر کفر و نفاق کو ذلیل و خوار فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے آمان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تو نے ہمیں دن دیے تو ہمیں اہل بیت کے نام پر دیے. اے خدا، یہ غم ختم ہونے کے ایام نزدیک آ گئے. اے خدا، یہ غم ہمارے دلوں سے نہ جائے. اے خدا، یہ تاریخیں ختم ہو گئی ہیں لیکن ہمارے آنسو ختم ہونے کو نہیں ہے پروردگار. اگر الوداع کہا ہے تو اس وجہ سے کہ ایام کی تاریخیں ختم ہو گئیں، ورنہ سید الشہداء کا غم ہمارے دلوں کے اندر ہے. پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید الشہداء کے چاہنے والوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتك يا أرحم الراحمين.